مورخہ 4 اگست 2004، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام اواری ہوٹل لاہور میں خطاب فرما رہے ہیں۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد، فڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 6370813۔
قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: میرے محترم بھائی اور دوستو، کائنات میں سب سے زیادہ ضرورت مند اور محتاج انسان ہے۔ جتنی اس کی ضروریات اور ضروریات سے زیادہ خواہشات ہیں، اتنی کسی اور مخلوق کی ہے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اس کے اندر پل پل رنگ بدلنے کا بھی ایک ذوق رکھا ہے، ان الانسان خلق ہلوا۔ تو لہذا وہ ہر آن ہر گھڑی نئی سے نئی خواہش جنم لیتی رہتی ہے۔ بنیادی ضروریات تو ہر دور میں ایک جیسی ہیں اور کوئی زیادہ نہیں، لیکن چونکہ انسان کے اندر خواہشات کا ایک بہت بڑا سمندر ہے، نہ کوئی اس کا کنارہ نہ گہرائی کی کوئی حد، تو لہذا خواہشات ہر آن ہر گھڑی بدلتی ہیں اور بڑھتی ہیں۔ اور اسباب محدود ہیں، اگر کسی کے پاس اسباب زیادہ بھی ہوں، جیسے الیاس صاحب بیٹھے تو غنی گروپ بیٹھے ہوئے، لیکن وقت اور زندگی کے لحاظ سے یہ بھی فقیر، میں بھی فقیر، میرے پاس بھی گنے چنے دن چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، ان کے پاس بھی وہی کچھ ہے، یہ اپنے پیسے سے اپنا وقت بڑھا نہیں سکتا، اور میرے فقر سے میرا وقت گھٹ نہیں سکتا۔ دنیا کا فاتح اعظم گزرا ہے چنگیز خان، 7ویں صدی ہجری کے لحاظ سے 65 سال گزر گئے اس کو دنیا فتح کرتے کرتے۔ جب تخت پہ متمکن ہونے کا وقت آیا تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا، زندگی تو گزر گئی لڑتے بھڑتے، جب حکومت کرنے کا وقت آیا تو شام ہو رہی ہے۔ تو اس نے سارے طبیب کٹھے کیے، کہا بھائی کوئی نسخہ بتاؤ میری زندگی بڑھ جائے۔ تو ایک چینی طبیب تھا، اس نے کہا کہ جو تمہاری زندگی ہے اس میں ایک پل بھی کوئی طبیب نہیں بڑھا سکے گا، ہاں جتنی ہے وہ اچھی گزر جائے اس کا طریقہ ہم بتا سکتے ہیں۔ تو اب خواہشات لا محدود، اسباب انتہائی مختصر، زندگی اس سے بھی مختصر، تو آپ ساری دنیا کے ماہر معاشیات اکٹھے کریں اور ساری دنیا کے اکانومسٹ بھی ہوں اور یہ گنتی کرنے والے چارٹرڈ بھی ہوں اور ساتھ سارے ماہرین تجارت و زراعت بھی ہوں، اللہ کی قسم کسی کے پاس کوئی حل نہیں۔ جس نے پیدا کیا ہے جب تک اس سے نہیں پوچھیں گے یا اپنی عقل سے، کسی بھی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یوں کہہ رہا ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارے پاس تو علم ہی تھوڑا ہے، تم اپنے مسائل کو حل کیسے کرو گے؟ ایک بی کام والا یہ رکھیں گے اس کو اپنی کمپنی میں، اچھا کسی صدر ڈگری والے کو لے کر آئیں گے؟ تو اب ہم جتنا بھی پڑھ لیں، میں نے دین پڑھا، آپ نے ہندسوں کا ہیر پھیر پڑھا، کسی نے جڑی بوٹیوں کا علم پڑھا، کسی نے بایولوجی باٹنی فیزیولوجی کو پڑھا، جس نے جو پڑھا اس کی آخری ڈگری اللہ دے رہا ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارا پاس ہے ہی تھوڑا سا، تو تم کہاں سے آ گئے دانشور؟ لہذا جس نے بنایا، جس نے پیدا کیا، جب تک آپ اس سے نہیں پوچھیں گے ہم کسی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. خواہشات کو جب تک روکنے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا، بڑی سے بڑی معاشی اصلاحیں ناکام ہو جائیں، کیونکہ کمائی یہاں پہنچی، خواہش یہاں پہنچی، اب اس کو پورا کرنے کے لیے زور لگا، کمائی ادھر پہنچی، خواہش یہاں پہنچی، پھر اس کو پورا کرنے کے لیے زور لگا، پھر جب کمائی یہاں پہنچی، خواہش وہاں پہنچی، اور خواہش کی حد کوئی انتہائی کوئی نہیں اس کی. تو خواہشات کو کیسے قابو کیا جائے؟ اس کا نسخہ انسانی علم میں ہے کوئی؟ اس کا نسخہ آسمانی علم میں ہے. ایک شخص آیا، یا رسول اللہ، اريد ان اكون اغنى الناس، میں چاہتا ہوں سب سے بڑا غنی بن جاؤں. تو آپ نے فرمایا، کن قانعا تکن اغنى الناس، تو قناعت سیکھ لے سب سے بڑا غنی بن جائے گا. اب ان کو قناعت نہیں ہوگی تو یہ غنی کیسے بن سکتے؟ یہ تو کہیں گے اب سیب کے ڈبے بھی لے آؤ گے، اب اور کیا بنایا، وہ مالٹے کے ڈبے بھی بنا دو اور لوچی کے ڈبے بھی بنا دو. جب خواہش کی کوئی حد نہیں ہوگی تو آپ لوگ کیا کر سکتے؟ تو آپ پہلی چیز ہے کہ خواہش کی باؤنڈری لگاؤ کہ یہی دنیا سب کچھ نہیں ہے. آپ ذرا غور کریں، جب لوگ اپنی دنیا بناتے ہیں تو 99% لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کی دنیا کے بننے کا وقت آتا ہے اور اس سے نفع اٹھانے کا جب وقت آتا ہے تو زندگی کی شام ہو چکی ہوتی ہے. تو اب یہ کیا نفع اٹھائیں گے؟ شیر شاہ سوری نے کہا تھا، دلی فتح کرتے ہوئے، افسوس میرے سر پہ، حکومت کا سورج اس وقت طلوع ہوا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے. 7 سال کی عمر میں فتح کیا، 66 برس کی عمر میں کالنجر کی فتح میں شہید ہو گئے. تو مالدار بھی میرے بھائیو فقیر ہے، زندگی اس کے پاس بھی چند ایام ہے، فقیر تو پہلے ہی فقیر ہے. تو لہذا قناعت کے بغیر کوئی معاشی نقشہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور قناعت ان ہوٹلوں میں سیمینار کر کے نہیں آتے، یہ تو ویسے ہی تباہی کے انسان کی خواہشات کو بڑھانے کے پروگرام ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں ایک ایسا معاشرہ چاہیے جس کی زندگی قناعت پر ہو. یہ معاشرہ حکومت کے قانون نافذ کرنے سے نہیں بنتا، اس کے لیے دل کی حکومت کو بیدار کرنا پڑتا ہے، اور دل کی دنیا کو بیدار کرنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. صرف لا الہ الا اللہ ایک کاغذ پہ لکھا، لا الہ الا اللہ، اس کاغذ کی کیا طاقت ہے؟ اس کو میں لا الہ الا اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک کاغذ پہ لکھو اور اس کو ایک ترازو کے پلڑ میں رکھ دو، اس کے بعد 7 زمینوں کو اٹھاؤ اور دوسرے پلڑ میں رکھو. چلو یہ تو چھوٹی سی ہے، 24,000 کلومیٹر، ساری یہ جو بکھری ہوئی کائنات ہے جس میں 97% میں تو روشنی کوئی نہیں، وہ تو نظر ہی نہیں آتا، جو 3% یہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی سارا نظر نہیں آتا، جو اس میں دیکھا ہے، صرف جو دیکھا ہے، اس میں جو ستارے گھوم رہے ہیں ان کو صرف گننے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت. یہ ناسا کی رپورٹ ہے، صحیح غلط ان کے ذمے، میں تو ناقل ہوں، نقل کر رہا ہوں، کہ 300 خرب سال صرف ان کو گننے کے لیے چاہیے. یہ ساروں کو اٹھا کر اس پلڑ میں رکھو، پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا اور تیسرا اور چوتھا اور پانچواں اور چھٹا اور سات، پھر کرسی، پھر لوح، پھر عرش، پھر جبریل، پھر میکائیل، پھر اسرائیل، پھر اسرافیل، پھر عرش کے فرشتے، پھر جنت، پھر جہنم، پھر بحر، پھر بر، پھر عرش، پھر فرش، پھر فرا، پھر ثریا، پھر شرق اور غرب، شمال اور جنوب، اور جامد اور ساکت اور متحرک، اور ناری اور نوری، اور خاکی اور آبی، اور ہوائی اور فضائی اور خلائی. ساری مخلوق کو اس پلڑ میں رکھو، پھر اس کو اٹھا کے تولو تو اللہ کے نبی کا فرمان لا رجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ وزنی ہو کے نیچے ہو جائے گا اور یہ ساری کائنات کا پلڑا ہوا میں اٹھ جائے گا. تو ہمارے دل کی دنیا تو ویران ہے، مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے. اللہ سے یاری ٹوٹے زمانہ ہو گیا، اللہ سے تعلق کے ٹوٹے ہوئے جتنی عمر ہے اتنا ہی عرصہ گزرا ہے. تو جب تک یہ تار اوپر سے نہ جڑے تو اقدار نہیں بدلتی. ویلیوز، میں ویلیوز پہ کیا بیان کروں جب آنے والا مجمع ابھی اللہ کو ہی نہیں جانتا اور وہ جنت کا خریدار نہیں ہے، وہ جہنم سے سہما ہوا نہیں ہے، اللہ کی عظمت سے دل بھرا ہوا نہیں ہے، دنیا سے بے رغبت نہیں، دنیا سے بیزار نہیں. بھائیو، ویلیوز کیسے کب؟ یہ تو سوال قبل از وقت ہے. جو معاشرہ اللہ کی عظمت سے سرشار ہو چکا، چنی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، جو لا الہ الا اللہ کو پہچان چکا ہو، جو اللہ کی عظمت سے جن کے دل بھر ہوئے ہیں. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات، اللہ نے کتنی خوبصورت مثال سے اپنا تعارف کروایا. اللہ نور السماوات والارض، سارا نور روشنی تو اللہ سے، اور ملتی ہیں قرآن سے، تو تمہاری سیے میں کوئی قرآن کا حصہ بھی ہے، کوئی سیرت کا حصہ بھی ہے. ہے تو سنگلاخ چٹانوں میں فصل کہاں سے ہو. مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. وہ معاشرہ جن کا دل نورانی ہو چکا ہو اللہ کے نور سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے رسول کی محبت سے، اور جو سر کی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہوں اور اس سے زیادہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہوں، بھائیو ان کے لیے یہ سبق ہوتا ہے. تو ہماری پہلی بنیاد تو لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ اس کائنات میں واحد فرد یکتا ہستی ہے. جو اپنا تعارف یوں کراتا ہے واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفہ، وہی تو اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے نکالا، مٹی سے نطفے میں بدلا، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين تمہیں پھر ایک ٹھکانہ مضبوط چھپا ہوا دیا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. پہلے اپنے خالق کو پہچانو کون ہے، اسی سے پھر پوچھو کہ مجھے کیوں پیدا کیا. قرآن ایک سوال اٹھاتا ہے ام خلقوا من غیر شیء، میرے بندو اتفاقاً پیدا ہو گئے ہو تو جاؤ جو مرضی کرو.
جاؤ. ام خلقوا من غیر شیء، کیا تم ڈارون تھیوری کی طرح اتفاقاً زندگی اتفاقاً شروع ہو گئی؟ چلو قرآن بھی یہ سوال اٹھاتا ہے، کیا تم اتفاقیہ بن گئے؟ تو پھر تم پہ کوئی حلال حرام کی قید نہیں، تم پر کوئی تم سے کوئی خیر کا مطالبہ نہیں، جاؤ آزاد. دوسرا سوال، ام ہم الخالقون، اتفاقاً نہیں بنے تو کیا تم اپنے خالق خود ہو؟ خود بنایا، اپنے آپ کو خود بنایا، اس کا جواب بھی نفی ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا جب ہم بن رہے تھے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم خود اپنے آپ کو نہیں جانتے تھے تو میں اپنے آپ کا خالق کیسے ہو سکتا؟ تو گویا اللہ یوں کہہ رہا ہے، اگر تم اتفاقاً بنے ہو تو تم آزاد، کوئی سوال نہیں. جیسے ایک یونان کا فلسفہ تھا کہ اس کائنات کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، یہ یوں ہی رواں دواں ہے، یہ گھاٹ کا پانی ہے جو ہر آن بدلتا رہتا ہے. اس نظریے کے مطابق ہم کمائیوں میں آزاد، زندگی کے طور اطوار میں آزاد، جو جنگل کا قانون ہوئی ہمارا قانون، جنگل میں جو جیسا ہو گیا وہی ٹھیک ہے، تو ہم نے بھی جو جیسا کیا وہی ٹھیک ہے. ایک دوسرا نظریہ اتفاقاً بن گیا، ہم خلقوا من غیر شیء، ڈارون اور اس کے پیروکار خود بخود اتفاقاً ہو گیا، تو اس کے پیچھے بھی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی سوال نہیں، جاؤ آزاد ہو، جو مرضی کرو. لیکن آج کا کائناتی علم بھی ان دونوں تینوں چیزوں کو جھٹلا چکا ہے، نہ یہ سلسلہ ہمیشہ سے ہے، نہ یہ اتفاقاً ہے، نہ یہ ہمارے بنانے سے بنا ہے. کوئی خالق ہے، کون ہے بتانے والے؟ وہ شیشہ ہی بناتے پھر رہے ہیں تو ان کو ہوش نہیں کہ ہم جا کے لوگوں کو بتائیں کہ بنانے والا تو اللہ ہے. جنہوں نے بتانا ہے وہ مال کمانے کے چکر میں. اور ساری کائنات نظریاتی طور پر اس سطح پر آ چکی ہے کہ کوئی خالق ہے، کون ہے کون ہے، یہاں آ کے سب خاموش. بل ادارت علمہم فی الآخرہ، اس کو قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ یہاں آ کر ان کا علم ہانپ کانپ کے تھک کے گر جاتا ہے، لا جواب ہیں، ہمارے پاس جواب ہے. واللہ خلقکم، تمہیں اللہ نے بنایا. قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، تمہیں تمہارے اس اللہ نے بنایا جس نے زمین کو دو دن میں بنایا اور بچھایا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام، تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں بنایا، پھر زمین آسمان کو چھ دن میں بنایا. پہلی چیز تو اس خالق کی ہستی کا پہچان، اس خالق کی ہستی کو پہچان. پھر جس نے بنایا اسی سے پوچھو کیوں بنایا. اگر تو ہم اس لیے پیدا ہوئے کہ پیسہ بنانا ہے، پھر ہماری ترجیحات اور ہیں. اگر ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ اس مالک کو راضی کرنا ہے جس نے بنایا ہے، پھر ہماری ترجیحات اور ہیں. آپ کا علم اور ہمارے یہ تاجر، یہ مغرب کو سامنے رکھ کر چل رہے ہیں. ان کے سامنے تو نہ اللہ نہ آخرت، ان کے سامنے صرف پیسہ ہے، زیادہ سے زیادہ کیسے کھینچا جائے. تو جو آپ میں سے باہر سے پڑھ کے آتا ہے وہ تنخواہ بھی زیادہ لیتا ہے، اس کی ڈگری بھی بڑی مانی جاتی ہے، اس کو سہولتیں بھی زیادہ مہیا کی جاتی ہیں. تو اب ہم باطل کی چھاؤں تلے اسلامی معیشت کو کیسے استوار کر سکتے ہیں؟ پہلے اس گندی چھتری کو تو سر سے ہٹایا جائے، ان کی ہیبت کو دلوں سے نکالا جائے. اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے، لا تستضیعوا بنار المشرکین، کبھی کافر کے علم کو اپنا رہبر نہ بناؤ. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ تم اللہ کے لیے پیدا ہوئے ہو، تمہیں اللہ کی مان کے چلنا ہے. تو یہ پہلا تصور کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، میری کمائی بعد میں ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ پہلے نمبر پر ہے. تو پھر ترجیحات تبدیل ہو جائیں کہ کمانا نمبر دو ہو جائے گا اور اللہ کو راضی کرنا نمبر ایک ہو جائے گا. تو ہماری جو ترجیحات ہیں اس وقت، اس میں صرف پیسہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ بنایا جائے. یہ جو اب بینکوں نے اسلامی ونڈو کھولنا شروع کی ہے، تو یہ اس لیے نہیں شروع کی کہ ان کو اسلام سے محبت ہے یا اسلام کی عظمت ہے یا وہ سود کو سمجھ چکے ہیں کہ واقعی یہ تو خنزیر کھانا ہے لہذا بھائی سود سے توبہ. نہیں نہیں انہوں نے دیکھا کہ لوگ سود چھوڑتے جا رہے ہیں اور وہ اسلامی معیشت کی طرف جا رہے ہیں تو انہوں کہ چلو بھی اپنی ونڈو کھولو آدمی جائے کیوں چلو کسی کو ادھر سے پھنساؤ کسی کو ادھر سے پھنساؤ. اور ایک آدمی کا اللہ اکبر اور لگا ہوا ہے ساری رات نفلوں میں رو رہا ہے پڑھ رہا ہے اور نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں بڑا پرہیزگار ہے تو یہ ساری نماز کی شکل یہ بے دینی بن جائے گی. ایک آدمی صبح سے شام تک بچوں کے لیے حلال کما رہا ہے جھوٹ سے بچتا ہے ظلم سے بچتا ہے بددیانتی سے بچتا ہے اور حرام سے بچتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے من امسا کال لمب عمل یده امسا مغفور اللہ. جو صبح سے شام تک بچوں کی کمائی میں تھکتا ہے جب شام کو گھر لوٹتا ہے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب یہ کمائی میں ہے وہ نماز میں ہے. یہ کہہ رہا ہے لوگ مجھے حاجی نمازی کہیں تو اس کی نماز اس کے لیے بربادی. اور وہ صبح سے شام تک ریڈی چلا رہا ہے گروپ پرش کر رہا ہے یا وہ فیکٹری چلا رہا ہے یا وہ کھاتے دیکھ رہا ہے حساب کتاب کر رہا ہے. حرام سے بچتا ہے حلال پہ آتا ہے جھوٹ سے بچتا ہے بچوں کو صحیح کھلاتا ہے صبح سے شام اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ لوگوں کے حق مارنے سے بچتا ہوا جب چلتا ہے شام کو جب گھر جب فرائض کی ادائیگی کی شرط کے ساتھ چونکہ فرائض کی ادائیگی نہ کر تو کچھ بھی نہیں تو اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. تو میرے بھائیو ہماری پہلی بنیاد تھی مجھے اللہ کو راضی کر اللہ کے علم کی چھاؤں میں چلنا ہے. جب اللہ ہمیں کہتا ہے تجارت یہ ہے یہ نہیں سود حرام ہے تجارت حلال ہے الصدق ینجی والکذب یہلک سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہلاک کرتا ہے. من غش فلیس منا جس نے آنے والے کہب کو دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے خارج ہو گیا. تو جو اس کو سامنے رکھ جو اللہ تعالیٰ جب ہمیں حکم دیتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو تو اس کے پیچھے اس کا علم کیسا ہے یا علم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو معاکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر. کہ تمہارا اللہ وہ اللہ ہے جو زمین کے اندر بھی دیکھتا ہے باہر بھی دیکھتا ہے اندر اترنے والوں کو بھی دیکھتا ہے اور اندر سے نکلنے والوں کو بھی دیکھتا ہے آسمان سے اتری ہوئی چیزیں آسمان کی طرف چڑھنے والی چیزوں کو ساری کائنات کو وہ اس طرح دیکھتا ہے کہ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار. تم دن میں چلو رات میں چلو اجالے میں چلو اندھیرے میں چلو چھپ کے چلو کھل کے چلو زور سے بولو آہستہ بولو ہونٹ سی کر دل میں بولو تو اللہ اس کو بھی سن لیتا دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے. وہ اس علم کے ساتھ کہتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. ہم کہتے ہیں لاجک دو. چھوٹا بچہ چار سال کا باپ سے کہے مجھے سکول بھیجنے کی لاجک دو اور مجھے ٹیوشن پڑھنے کی لاجک دو تو کیا کرو گے؟ جب زیادہ تنگ ہے تھپڑ بدبخت ہم سے لاجک مانگتا ہے ہماری پشت سے نکلا ہم سے لاجک مانگتا تیری عمر آئی لاجک مانگنے کی. کبھی کسی ڈاکٹر سے جا کر لاجک مانگی یہ دوائی آپ نے کیوں لکھی ہے یہ کیوں لکھی ہے؟ ہمارا چاچا تھا وہ تھا بڑا مین میخ نکالنے والا ذمہ دار آدمی ان پڑھ اڈ ہو گیا بیمار تو گیا ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر صاحب آئے دوائی کیوں لکھی نے ان کا جی اے کیوں لکھی نے جب ان کا اے کیوں لکھی تو ڈاکٹر نے ایسا نسخہ لیا کمیاں صاحب جاؤ کسی اور کو علاج کرا لو. ایک ڈاکٹر اپنے علم کی توہین نہیں سہ سکا کہ یہ ان پڑھ آدمی ہے کچھ تو بیسک جانتا تو میں اس کو بتاتا. تو اللہ اللہ اتنا بڑا اللہ اس سے اس کا بنا ہوا انسان یہ کیوں کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہہ دیا اللہ تعالیٰ ہم آپ نے تو جو پڑھا ہے وہ پورا نہیں جانتے تو اللہ کی حکمتوں کو کیسے جانتے؟ یہ بڑا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ سب سب کچھ جانتا ہے. یہ بڑا ڈاکٹر ہے یہ بڑا عالم یہ بڑا سائنسدان اس کا صرف یہ مطلب ہوتا ہے کہ اور اپنے معاصر لوگوں سے زیادہ جانتا ہے، 100-200 ہزار سے زیادہ جانتا ہے، لیکن اللہ کی قسم ہر انسان اپنی ذات میں جاہل زیادہ ہے اور جانا ہوا تھوڑا ہے. انسان کے جو نہ جاننے کا سیکشن ہے وہ تو لامحدود ہے، اور جاننے کا سیکشن چند گنے چنے الفاظ ہیں بس. وہ اس پر اتنا دلیر ہو جائے کہ قرآن کو چیلنج کرے، حدیث پاک کو چیلنج کرے، تو اس کے پیچھے کیا ہے کہ اللہ کی عظمت نہیں بٹھائی تھی، اللہ کی حیبت اور اللہ کے رسول کی عظمت اور حیبت نہیں بٹھائی تھی. تو یہ پہلا سبق تھا جو سکول والے دیتے، ماں باپ دیتے، ٹیچر دیتا، ماحول دیتا، وہ تو نقش کوئی. تو اگلے سارے سوال کیسے سمجھ میں آئیں؟ اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال. کتنا خوبصورت انداز میں اللہ اپنے علم کو بیان کر رہا ہے، اور کیسا تکبر ہے کلمات. ایک ہی تو ذات ہے متکبر، المتکبر، تمہارا اللہ بحر بر کو اس کا علم حاوی ہے. ایک صحابی ہے کہ یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے پوچھتا ہی نہیں، میرے مال کو خرچ کر دیتا. اچھا بلاؤ. انہیں پتا چلا کہ میرے بیٹے نے شکایت کی ہے تو ان کو دکھ ہوا، تو انہیں دل دل میں کوئی شعر کہے، زبان سے نہیں ادا کے دل ہی دل. جب مجلس میں آئے تو جبریل پہلے آ گئے، ان کا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ اس سے کہیں تیرا کیس بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ اشعار سناؤ جو تیری زبان سے تو ادا نہیں ہوئے پر اللہ نے ان کو سن لیا ہے. تو آپ نے کہا بھائی تیرا کیس بعد میں کھولا جائے، وہ شعر سنا جو تیری زبان سے تو نہیں نکلے پر اللہ نے تو سن لیا. وہ کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے سچے رسول. یا رسول اللہ خیالات سے جو خالی بزم تصور میں ہی رہے، آگے نہیں آئے، زبان پہ نہیں آئے، وہیں گھوم کے باہر چلے گئے، آپ کے رب نے اس کو بھی سن لیا، ایسا سننے والا ہے. کہا کیا رہا تھا؟ کہ میں نے کہا تھا غضوتک مولودا ومنتک یافع تعل بما اجنی علیک وتنحل واذا ضاقتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساهرا اتململ كأني انا المطروق دونك بالذي فردت به دوني فعيني تهمل تخاف الردى نفسي عليك وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت سن والغايه التي اليها مدى ما كنت فيك اؤمل جعلت جزائي غلظه وفظاظه كانك انت المنعم المتفضل فليتك ان لم تر حق عبودتي فعلت كما الجار المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. میرے بچے تو پیدا ہوا، ہمارے جذبات اسی دن مرنے لگ گئے، تو پروان چڑھا ہم اڑے ہوئے، تو رویا ہم چلائے، تو بیمار ہوا ہم تجھ سے بڑھ کے بیمار ہوئے، تو راتوں کو ہائے کرتا ہماری چیخیں نکلتی، تیری ماں پہرا دیتی، تیرا باپ پہرا دیتا، کہیں مر نہ جائے، کہیں یوں نہ ہو جائے، کہیں یوں نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، تیرے لیے ہم تھکے بھی تپے بھی جھلسے بھی جھلسائے بھی گئے اور تھکے بھی تھکائے بھی گئے، پر تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے سارا سارا دن ہم کوہلو کے بیل کی طرح گردش کرتے رہے، چکی پیستے رہے، پیستے رہے، پیستے رہے، یہاں تک کہ جوانی تجھ میں رنگ بھرنے لگی اور بڑھاپا ہمارے رنگ وہ چرانے لگا. تجھ میں جوانی نے طاقت پیدا کی، مجھے بڑھاپے نے دورہ کیا، تجھ پہ بہار آئی، مجھ پہ خزاں آئی، تو نے سبز پیرہن پہنا میرے، میں پت جھڑ کا شکار ہوا، تو مجھے آسرا ہوا، تمنا ہوئی کہ جیسے میں نے اس کے پیشاب دھلائے، گود کھلایا، کندھے پہ بٹھایا، یہ بھی اب میرا آسرا بنے گا، میرا سہارا بنے گا، میرا حال پوچھے گا، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا، مجھے کھانا کھلائے گا، مجھے یہ کرے گا، میرا وہ کرے گا. لیکن ایک دم تیرے تیور بدلے، تیری آنکھیں ماتھے پہ چلی گئیں، تو نے ایسے چڑی نظروں سے مجھے دیکھا، ایسا تر شروع ہوا، تو ایسا بدتمیز ہوا کہ میں تنہائی میں بیٹھ کے سوچنے لگا کہ میں نے اسے پالا ہے یا اس نے مجھے پالا ہے. لگتا یوں ہے کہ میں بھول گیا، شاید پچھلے 30 برس میں نے خواب دیکھا تھا اور وہ جھوٹا خواب تھا، یہ مجھے پالتا تھا، میں نے اسے نہیں پالا. تو اچھا بھائی، اگر تو مجھے بات نہیں مانتا تو پڑوسی سمجھ لے، پڑوسی کا بھی کوئی حال پوچھ لیتا ہے. یہ ایسے دردناک کلمات ہیں، میں ان کو اردو میں منتقل کر بھی نہیں سکتا، اللہ کے نبی کے آنسو ایسے بارش کی طرح ساری داڑھی آنسو سے تر تاب نے اس کو گربان سے پکڑا, اس کے بیٹے کو کہا اٹھ جا میری نظروں سے دور ہو جا, انت و مالک لابی, تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. جس چیز سے اللہ نے روکا ہے بڑے بڑے نقصانوں سے بچانے کے لیے روکا ہے, جس چیز کے اللہ نے کرنے کا حکم دیا بڑے بڑے نفعوں تک پہنچانے کا حکم دیا, تو پہلی چیز تسلیم کرنا ہے. تسلیم کرنا, ہم نے تسلیم کو سیکھا نہیں. دوسری چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حیبت اور محبت سے دلوں کو بھرنا ہے, اس سے خالی ہے. بچپن سے اب تک نہ کبھی ان کو سنا نہ پڑھا, نہ ان کے لیے آنسو بہائے, نہ ان کی یاد میں کچھ دیر اپنے آپ کو فارغ کیا نہ بیٹھے, تو محبت کی جوت کیسے جلے, یہ دیپ کیسے جلیں گے جن کے چراغ میں تیل ڈالنا ہی بھول گئی ہو. تو دوسری چیز جو ہمیں تجارت میں صحیح چلانے والی, حکومت میں, نوکری میں, فقر میں, غنا میں, وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت ہے کہ اللہ نے اپنے بعد جو علم کا محب کا جو محور بنا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. آپ کا ان آنکھوں سے دیکھنا اتنا طاقتور تھا ان آنکھوں سے, تو یہ آنکھ کیسی ہوگی؟ اب نماز پڑھا رہے, چار قدم آگے بڑھ گئے مسلح پر, پھر چار قدم پیچھے ہٹ گئے مسلح پر, نماز کے بعد سلام پھیرا, صحابہ نے پوچھا یہ کیا کیا, نماز میں آگے بھی پیچھے بھی, فرمایا جنت نظر آ رہی تھی, انگور کے گچھے اور خوشے لٹکے ہوئے نظر آ رہے, ان کو دیکھ کے آگے ہو گیا, پھر ایک دم جہنم کی آگ نظر آئی, اس کو دیکھ کے پیچھے ہو گیا تھا. جو ان آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ سکتا ہو اس کا علم کیسا ہوگا, بے خطا علم, بے خطا علم. تو چونکہ ان کی عظمت سے دل بھرا ہوا نہیں, لہذا ان کا علم بھی ہے تو ملا لوگ ہیں, یہ تو ملا ہیں, یہ تو ملا ہیں. یہ ہم میں ابھی جب ہوٹل میں داخل ہوا ایک دم کلک ہوا, وہ دروازہ کھولنے والے کے سر پہ پگڑی تھی, تو میں اور وہ دروازہ کھولنے والا آپ لوگوں کی نظر میں ایک کیٹیگری میں, وہ زبان سے نہیں کہہ رہے وہ عمل سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملنا اور ویٹر ایک جیسے ہیں. یہ زبان حال کا سبق ہے, کوئی زبان قال کا سبق نہیں, یہ زبان حال کا سبق ہے. ساری زندگی میرے نبی نے پگڑی باندھی, ساری زندگی قتیجان العرب کا یہ ہمارا تاج ہے. یہ ملنا کا حلیہ نہیں, یہ مسلمان کا حلیہ ہے, مسلمان کی یہ شکل ہے. اب آگے بے عمل ہونا یا عمل والا ہونا یہ تو اگلے سٹیپ ہے, کم از کم ہماری وردی تو ہو. دیکھو نا سارے افسر کوئی چست ہیں تو کوئی کاہل بھی ہوتے ہیں, پر تنخواہ تو وہ بھی لے لیتے ہیں, وردی میں ہوتے ہیں تنخواہ تو ان کو بھی مل جاتی, جو خالی حاضری لگا کے نکل جاتے ہیں تنخواہ وہ بھی لے لیتے ہیں جو کہ وردی میں ہوتے ہیں. وردی میں تو وردی کا ایک وقار ہے, وردی کی ایک عظمت ہے, ایک قیمت ہے, کیونکہ ہمارے اندر سے اس کی عظمت کو نکالا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لباس شخصیت پہ اثر نہیں کرتا, کھانا شخصیت پہ اثر نہیں کرتا؟ کیوں اللہ نے کہا سود حرام, سور حرام, شراب حرام, جوا حرام؟ کہ یہ دیکھو نا کھانا خراب ہو کھٹا تو آپ ایک ان پڑھ بھی کہے گا مزہ ہے کھٹائی میں نہ کھاؤ نہ کھاؤ, کیونکہ اس کی غلاظت نظر آئے. کھائے گا تو اللہ کا ایک سسٹم آٹومیٹک ہے, فوڈ پوائزن ہوگا اور اللہ سارے پوائزن کو خود بخود باہر نکال دے گا. لیکن چوری کا لقمہ نظر نہیں آتا کہ اس میں بھی فوڈ پوائزن ہے, یہ بھی کھٹے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. سود کا لقمہ, حرام کا, رشوت کا, جوئے کا, سٹے کا, اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا, وہ بڑا فریش تازہ روٹی تازہ پیس آیا ہے, وہ بڑے مزے سے کھا رہا, بڑا مزے کا. جس کو اللہ نے آسمانی علم دیا وغیرہ کھٹا ہے, سارا بیکٹیریا اس میں ہو چکا ہے, یہ بیکٹیریا تیرے میدے کو نہیں چھڑے گا, تیری روح کو جا کے ناسور بنا دے گا. ہماری اقدار اور اس کا ہمیں علم نہیں پڑھایا گیا. میں نے کسی گورنمنٹ کالج سینٹرل ماڈل اسکول سے میٹرک کیا 69, پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوا ایف ایس سی, وہیں سے ٹریک بدل گیا, تبلیغ میں چلا گیا. پھر وہاں سے رائلن مدرسے میں داخل ہو. تو جب میں نے کالج چھوڑ کے مدرسے میں پڑھنے کا ارادہ کیا, 6-7 مہینے گھر میں بڑا رگڑا رہا, وہ اجازت نہیں دیتے تھے اور میں ادھر نہیں جاتا تھا, تو سارے مجھے کہتے ہو تو کھائے گا کہاں سے, تو بھوکا مر جائے گا, تو کھائے گا کہاں سے, تو بھوکا مر جائے گا. یہ تصور تھا دین پڑھنے کے ماں باپ بھی کہتے, رشتے دار بھی کہتے. ایک دفعہ میں رائمن سے اپنے دوستوں سے ملنے, وہ نیو ہاسٹل میں تھے تو بیٹھے ہوئے تھے, وہ ایک لڑکا تھا ظہیر, وہ اس وقت تھرڈ ایئر میں تھا اس میں کے میں اور میں رائمن میں تھرڈ ایئر میں تھا. تو وہ مجھ سے کہنے لگا کیا کرتے ہو, سینٹرل مارن میں ہم کٹھے تھے, میں کہا رائمن پڑھتا ہوں. کہنے لگا کھاؤ گے کہاں سے, میں کہا اللہ کھلائے گا, کہاں سے کھلائے گا, میں نے کہا جہاں سے مرضی کھلائے, کہا اوپر سے چھت پھاڑ کے پھینکے گا. تو میں نے کہا تم کیا کرتے ہو, تو ایسے بیٹھا تھا ایسے تک تم کیا کرتے, میں ڈاکٹر ہوں اس اعتماد سے, میں ڈاکٹر ہوں کہ اس کو اپنے اس علم پر اتنا اعتماد ہے کہ ابھی تو کچھ بھی ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ میں ڈاکٹر ہوں. میرا چھوٹا بھائی دل کا ڈاکٹر, اچھا ڈاکٹر یہیں لاہور میں. تو وہ مجھ سے کہنے لگا یار تیرے مستقبل کا مجھے بڑا فکر ہے, جب وہ پڑھتا تھا ادھر قاعدہ کے میڈیکل کالج بہاول پر. پھر جب وہ ایم بی بی ایس کے فائنل میں آیا تو ڈاکٹروں کو وہ نوکریاں ملنی بند ہو گئی, اب وہ بھی جوتیاں چٹکاتے پھر رہے. تیرے گئے مجھ سے کہنے لگا یار پہلے تیرے مستقبل کا فکر تھا اپنا پڑھ جائے, اب اپنے مستقبل کی پڑھو, جب میرے مستقبل کا کہنا. اب یہ حقارت کیوں ہے کہ پیچھے اللہ کے نبی کی وہ عظمت نہیں, قرآن کی وہ عظمت نہیں. ہم یہ جب ٹرین میں سفر کرتے جو نابینا آ رہا تھا نا, مانگے حب جی ذرا راہ دے گئے, حب جی نابینا مین حافظ. تو قرآن جیسا علم, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ کہتا میں پہاڑوں پر قرآن اتارتا یہ ریزا ریزا ہو کے پھٹ جاتے, ریت بن جاتے, ہواؤں میں اڑ جاتے. یہ تو میرا نبی ہے جس کا دل اتنا مضبوط ہے کہ سارا قرآن ہضم کر لے. اور ایک حدیث میں تھا اگر اللہ تعالیٰ لوح محفوظ پہ قرآن کو اتارتا الفاظ کے بغیر جو اللہ کا کلام ہے اسی شکل میں, ابھی تو ہمارا ابھی تو قرآن الف با تا میں بند ہے, تو اگر اللہ ڈائریکٹ اتارتا اپنے کلام کی شکل میں تو لوح محفوظ کے پرزے پرزے ہو جاتے. اللہ نے اپنے نبی کے دل پر اتارا اسی کلام میں, الف با تا کے ساتھ نہیں اتارا, اپنی زبان میں اتارا اور ہمارے نبی کا دل اس کو سہ گیا. اتنی عظیم ہستی, اتنی عظیم ذات. تو دوسری چیز تھی حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی عظمت سے دلوں کو معمور کرنا, اس سے بھی دل خالی, وہ بھی ہیبت دل سے نکلی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک حبیب بنا ایک بس, کیونکہ میں کسی چیز کو پسند کرتا ہوں تو میرا اپنا لیول ہے, چوئسا پسند کرتے ہیں ان کا اپنا لیول ہے, آپ جیسا آدمی پسند کرتا آپ کا اپنا لیول, ایک بادشاہ چیز کو پسند کرے تو اس کا اپنا لیول ہے. اللہ کے لیول کی کوئی حد ہو سکتی ہے؟ تو اللہ جس کو پسند کرے گا تو اپنے لیول پہ کرے گا. تو اس نے بحر و بر میں ایک حبیب بنایا, اس کا نام محمد رکھا. تو اللہ کا لیول کیسا ہوگا, اللہ کا معیار کیسا ہوگا؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے صبغۃ اللہ, ہے کوئی اللہ کے رنگ جیسا رنگ بنانے والا؟ اللہ کا رنگ, عیسائیوں میں تھا نا دستور, اب تو خیر کوئی نہیں ہوگا, جب وہ بچہ ان کا پیدا ہوتا تو زعفران پانی میں گھول کر تو اس میں اس کو ڈبوتے تھے, تو اس کو بتسما کہا جاتا تھا, یہ علامت تھی کہ یہ بچہ عیسائی ہے. تو وہ رنگ اس رنگ میں رنگ کے نکلتا تھا. تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا صرف اللہ, ایک رنگ اللہ کا ہے. ومن احسن من اللہ صبغۃ, ہے کوئی اللہ سے حسین رنگ پیش کرنے والا؟ وہ رنگ کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. آپ کی زندگی کی ہر ادا اللہ کو محبوب, تو آپ نے خود تجارت کر کے دکھائی ہے, خود تاجر بنے, بازار مارے حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. قریش نے کہا یہ کیسا رسول ہے جو بازار میں جا کر خود تجارت کرتا ہے؟ آپ نے تجارت کر کے بتایا, اس کے اصول وجہ کی. ہم کوئی روایو کٹی پتنگ تھوڑے ہی ہیں جدھر ہوا ادھر اڑ گئے. ہم کوئی بے بنیاد تھو, ہم تو بنیاد پرست ہیں. ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری بنیاد ہے. کیسی احمق دنیا ہے, یہ ہماری ہوٹل بغیر بنیاد کے کھڑا, اتنی بڑی عمارت بغیر بنیاد کی کھڑی ہو سکتی تھی, یہ خوبصورت درخت بغیر بنیاد کے کھڑے ہوئے, ان کی بنیاد نہ ہو تو اس کو خود ہی اکھاڑ کے گل کے جاؤ دے جاؤ جا کے جلا دو, اس کی بنیاد نہ ہو تو یہ حال نہ ہوتا, یہ چھت نہ ہوتی, آپ نہ ہوتے, میں یہاں نہ ہوتا. دنیا میں کوئی چیز تو ہو جو بغیر بنیاد کے, ایک کٹی بتاؤں گا بے بنیاد, جدھر کو ہوا ادھر کو رخ. ہماری تو بنیاد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی, ان کے پیچھے چلنا. آپ نے آپ کی, اللہ تعالی نے آپ کی زندگی کو بچپن سے لے کر موت تک محفوظ کر دیا. کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں. آپ کی زندگی, سیرت, صورت, چال, گفتار, تجارت, زراعت, حکومت, جہاد, قتال, صلح, امن, ہر چیز اللہ نے محفوظ کر دی. خامن کی شکل, باپ کی شکل, بھائی کی شکل, پڑوسی کی شکل, سالار کی شکل, امیر کی شکل, خلیفہ کی شکل, اور جنگجو کی شکل, تلوار پکڑے ہوئے میدان جنگ کی شکل, ہر شکل کو اللہ تعالیٰ نے ایسے محفوظ کر دیا ہے کہ ساری دنیا کے دجال مل کر اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک چیز نہ داخل کر سکتا نہ نکال سکتا. جب گھڑی گھنٹے نہ تھے اس وقت, جب دنوں سالوں کے حساب بھی مشکل تھے, اللہ تعالیٰ کے نبی کے دن, تاریخ, پیدائش, ہر چیز محفوظ. 22 اپریل 571 آپ کا تاریخ پیدائش ہے, اور 12 ربیع الاول عام الفیل عربی کے لحاذ سے, 1 جیٹھ 628 بکرمی ہندوستانی مہینوں کے لحاظ سے, صبح کے 4:20 پر پیر کی صبح آپ دنیا میں تشریف لائے. 63 سال 4 دن آپ نے زندگی گزاری. محرم سفر عربی کیلنڈر کے لحاظ سے 61 سال 2 مہینے اور 24 دن آپ نے زندگی گزاری انگریزی کیلنڈر کے لحاظ سے, اور 40 سال 6 مہینے اور 8 دن آپ کی عمر تھی جب غار حرا میں جبریل آپ کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے. اور 22,330 دن اور 6 گھنٹے آپ کی زندگی ہے ایام کے لحاظ سے. 23 سال نبوت کے 8,156 دن ہیں آپ کے ایام کے لحاظ سے. یوں جس نبی کی زندگی روز روشن کی طرح کھلی ہو, کسی کا نسب محفوظ نہیں. ہمارے نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک 80 پشتوں سے محفوظ ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اد بن حمیسا بن سلیمان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلات بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوز بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناہور بن سروج بن رعو بن فائش بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یارو بن ملح الیل بن قینان بن آنوش بن شیشر بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. تو بھائیو مجھے معاف کرنا, مضمون کچھ اور ہے, بول میں کچھ اور رہا ہوں کہ میں دیانتاً یہ سمجھتا ہوں کہ جو کہہ رہے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو, پہلے ان کو تو جانو کہ وہ کون ہے. ابھی ہم ان کو نہیں جانتے وہ کون ہے. ان سے بڑا خیر خواہ, ان سے بڑے علم والا, ان سے بڑی رحم محبت شفقت والا ہے ہی کوئی. آپ دیکھو ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن شروع ہو. قرآن ایک قانون ہے, قرآن ایک دستور ہے, اور دستور میں پابندیاں ہوتی, جزا بھی ہے سزا بھی ہے. تو اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ تعارف ہو رہا ہے, قانون بنانے والے کا تعارف ہو رہا ہے. اللہ اللہ بڑی حیبت والا نام ہے. دنیا میں یہ واحد لفظ ہے جس کا کوئی ترجمہ نہیں. اللہ کو خدا یا گاڈ یا بھگوان یا اوتار یا دیوتا, یہ سب اللہ کے لفظ پر دلالت کرنے سے قاصر الفاظ ہیں. اللہ صرف اللہ ہے, تو اس میں حیبت ہے, جلال ہے. لفظ اللہ میں خاصیت ہے, اس کا کوئی حرف نکال دیں مطلب نہیں بدلتا. باقی کسی بھی لفظ کا حرف نکال دیں مطلب بدل جائے گا. لیکن اللہ ایک ایسا لفظ ہے جمیل کا، جیم ہٹاؤ میل بن گیا، میل بن گیا، میم ہٹاؤ تو جیل بن گیا، جیل بن گیا، تو اللہ کا الف ہٹاؤ تو للہ ہے، تو قرآن میں ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا لام ہٹاؤ تو لہو ہے، تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا آخری لام ہٹاؤ تو الہ بن جاتا ہے، تو قرآن کہتا ہے وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ. اب میں سارے الفاظ ہٹا دوں تو آخری جو لام کی ہا پر جو پیش ہے، پیش کی آواز باقی ہے، باقی سارے الفاظ کو مٹا دوں تو بھی وہ پیش کی آواز بھی اللہ ہی کی طرف اشارہ کرتی ہے، ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو بھی اللہ پر، لہو بھی اللہ پر، الہ بھی اللہ پر، للہ بھی اللہ پر، اللہ تو اللہ ہی ہے. تو یہ بہت عظیم الشان نام ہے، ایک دم دل کانپا کے پتہ نہیں اب آگے قانون کیسا آئے گا. ڈرونے ڈرونے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، تو مہربان اور رحم کرنے والا بھی کبھی سخت قانون بنائے گا؟ پہلی تسلی تو یہاں دی، لیکن انسان چونکہ شک اور شبہ اس کا مرض ہے، پھر شک پڑ گیا، پتہ نہیں پتہ نہیں کیا پتہ، پتہ نہیں کیا پتہ. تو اللہ نے پھر اگلی تسلی دی. اب سورہ فاتحہ یہ مقدمہ جو ہے نا، مقدمہ الکتاب، کتاب سے پہلے مقدمہ تھا، اس میں مصنف اپنا تعارف بھی کراتا ہے، اپنی کتاب کی غرض و غایت بھی بتاتا ہے. سورت فاتحہ مقدمہ ہے، تعارفی کتاب، تعارفی مضمون ہے، اللہ کا بھی تعارف ہے، کتاب کا بھی تعارف ہے، مقصد زندگی کا بھی تعارف ہے. اور اس سات آیات میں کیا چھپا ہوا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اگر میں سورت فاتحہ کی تفسیر بیان کروں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے، یعنی فی آیت 10 اونٹ، 70 اونٹوں پہ لادی جائے. ایک دفعہ بسم اللہ پر بولنا شروع کیا، عشاء کی نماز پڑھا کے ایسے بیٹھ گیا، مجمع بیٹھا ہوا، آپ نے بسم اللہ، بسم اللہ ساری نہیں، بسم اللہ کی با، صرف با، با پہ بولنا شروع کیا، فجر کی اذان ہو گئی، با کا مطلب ختم نہیں ہوا تھا. تو اب سورت فاتحہ مقدمہ تو اللہ کہ الحمد للہ، سب تعریف ہے اللہ، پھر نہ اللہ آیا رب العالمین، ڈرو نہیں، پالنے والا، پالنے والا ظالم نہیں ہوتا، پالنے والا خیر خواہ ہوتا ہے، کبھی بدخواہ